بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما قابل احترام بزرگو عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا بہت سی چیزوں کے ساتھ تعلق ہے, انہی میں سے ایک قرآن مجید ہے. قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا جو مہینہ ہے, یہ جو مبارک مہینہ ہے, اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بھی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں کا قرآن کے سننے سنانے کا معمول بھی تھا. ہر سال وہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو یہ رمضان کے مہینے کو ایک خصوصی مناسبت حاصل ہے قرآن کے ساتھ. اور یہ جو قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے, آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا وہ 23 سال میں نازل ہوا, اور اس آیت میں کہا گیا کہ بھئی قرآن جو نازل کیا گیا وہ رمضان کے مہینے میں, اور پھر ہم نے شب قدر کے تعلق سے بھی پڑھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو قرآن 23 سال میں نازل ہوا, 40 سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی, پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدا ہوئی, مکہ کی زندگی, مدینہ کی زندگی, 23 سال کی مدت. قرآن تو پورا 23 سال میں نازل ہوا ہے, یہاں ہے کہ رمضان میں نازل کیا گیا, اور پھر ہے شب قدر میں نازل کیا گیا. تو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک جو نازل ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہے, اور ایک جو نازل ہونا ہے وہ آسمانی دنیا سے اس دنیا میں ہے, اوپر کی دنیا. ایک لوح محفوظ جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, جس میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے, ایک وہاں سے نازل کیا گیا, وہ رمضان میں نازل کیا گیا, وہ شب قدر میں نازل کیا گیا, وہ ایک بارگی نازل کیا گیا, دفعتاً واحدہ, وہ آسمانی دنیا پر, پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نا 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا. الغرض قرآن اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دور فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جس طرح رمضان کے اندر روزہ ہے, اور روزے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفارش کرے گا کہ میں نے دن میں اس کو بھوکا رکھا تھا, کھانے پینے سے روکا رکھا تھا, اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کری, روزے دار کے حق. اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا, اس کو میں نے راتوں میں روکے رکھا تھا, میری تلاوت کیا کرتا تھا, اس کی سفارش کر دیجیے, بخش دیجیے اس کو. تو جس طرح روزہ سفارش کرتا ہے, قرآن سفارش کرتا ہے, جس طرح روزوں کے بارے میں فرمایا گیا لعلکم تتقون, اسی طرح قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہدل للمتقین, روزہ کے ذریعے سے تم کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے, اور قرآن کے لیے فرمایا گیا ہدل للمتقین کہ ہدایت کا ایک خاص درجہ متقین کے لیے. ہدایت ویسے تو ہدل للناسی وبینات, قرآن ہدایت ہے, واضح نشانی ہے لوگوں کے لیے, سب کے لیے ہے, یہ مسلمانوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جنات کے, سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن ایک خاص جو درجہ ہے ہدایت کا وہ متقین کے لیے بھی, ہدل للمتقین. رمضان میں روزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اسی لیے فرمایا کہ بھائی روزے کا بدلہ تو میں ہی ہوں, روزے کا میں ہی بدلہ دوں گا, وہ صرف میرے لیے ہے. تو اسی طرح قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے, دل اس کے ذریعے سے نورانی ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے, دل کا زنگ اس کے ذریعے سے دور ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے. اور میرے محترم دوستو, قرآن ایسی عظیم و شان کتاب ہے, ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ مخالف تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے. جس وقت قرآن نازل کیا جاتا تھا صرف سن کر کے اس کو, آپ علیہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے, کافی نے رک کر کے کہا رک جاؤ, بس ختم, یعنی وہ بھی اس سے تاثر لیتے تھے, اتنا اس کے اندر تاثیر ہے. اور اسی وجہ سے اس کی عظمت کا, بڑائی کا اندازہ کریے گا کہ قرآن کتنی عظیم و شان کتاب ہے. قرآن چیلنج کرتا ہے, قل فأتوا بسورۃ من مثلی, قل فأتوا بعشر آیات, جی ایک سورت بنا کے پیش کر دو, 10 آیتیں اس طرح کی بنا کے لا کے دکھا دو. اور چیلنج بھی ایسا کر رہا ہے کہ اکیلے نہیں کر سکتے, سب کو لے کر کے آ جاؤ, جنات مل جائیں, انسان مل جائیں, سب مل کر کے ایک آیت پیش کر کے بتا دو. بعض لوگوں نے کوشش کی آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی, تو خود کفار نے مذاق اڑا دیا اس کا, وہ کہا کہ ہاتھی کا الفیل والفیل ما مادرا کا ملفیل لہو زمبن طویل, یہ بول کے کیا کیوں اڑتو منتویل. تو اس طرح سے وہ ایسا انہوں نے پیش کیا کہ خود مخالفین خود اس کا کیا کرنے لگے, مذاق اڑانے لگے. اور آج بھی اس طرح کے مذاق اپنا اڑا لینے والے بہت ہیں, جنہوں نے اپنا مذاق اڑوا لیا ہے اسی طرح سے, نہیں یہ کچھ بنا کے پیش کر دیے, کوئی کلام ہی نہیں ہے. جو کفار تھے, جو مشرکین تھے, جن کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ کہتے تھے کہ ہم زبان والے ہیں, جو غیر عرب ہوتے ہیں اس کو اجمی بولتے, وہ لوگ جو غیر عرب, عرب کے جو نہیں ہیں, نان عرب جو ہیں ان کو بولتے ہیں اجمی, اور اجمی کے معنی آتے ہیں گونگے کے, یعنی زبان والے بولتے صرف عرب, جو نان عرب ہیں ان کی تو زبان ہی نہیں ہے, وہ تو گونگے ہیں. تو جن کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا, جو اپنے آپ کو زبان والا سمجھتے تھے, جن کو ہزاروں کی لائنز کے اشعار یاد رہا کرتے تھے, جن کے حافظ بہت زیادہ, جن کے پاس جی لٹریچر اتنا بلند, اتنا اعلیٰ, اتنا معیاری, اتنا سب کچھ شاندار, سب کچھ, پھر بھی نہیں, ان کو معلوم تھا یہ نہیں کر سکتے, ایسا کلام ہم پیش نہیں کر سکتے, ان کو معلوم تھا یہ. تو ایسی عظیم و شان کتاب ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 3 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا ہے, اور اس بعثت کے ساتھ میں وہ 3 مرتبہ جس میں بیان کیا گیا, مقصد بیان کیا گیا آپ کے بھیجنے کا. ایک جگہ تو 1-2 مقامات پر اللہ نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا, اور ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں فرمایا کہ اللہ نے بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اے اللہ آپ رسول کو بھیجئے جو کیا کریں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان کا کام کیا ہو کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں, اور آگے فرمائے کتاب اور حکمت کو سکھائیں. بھائی قرآن پڑھ کر کے سنائیں, کتاب سکھائیں. اب تلاوت جو ہے نا وہ تو پڑھ کر کے سنانے کو کہتے ہیں, یہ تو علیہم کی آیاتی آیتیں پڑھ کر کے سنانا ہی ایک جاب تھا, وہ ایک خود مشن کا ایک حصہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور صرف دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں اور اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو اور اس کو آپ سمجھے بھی نہیں. کوئی سبجیکٹ کی کتاب ہو, سائنس کی ہو, سوشل کی ہو, کسی بھی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر کے کسی بھی سبجیکٹ لے رہے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو عربی نہیں آتی, آپ اٹھا کے اس کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو. جی انگلش کی کوئی کتاب آپ نے اٹھا لی ہے, کون سی بھی اسپینش میں کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ باتوں کو غلط فہمی ہے کہ بغیر سمجھے پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا. کیا فائدہ بھائی, قرآن تو اس کے لیے ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کیا بول رہے ہیں, فائدہ کیسا ہوتا, وہ اللہ کا کلام ہے, فرق ہے نا, سمجھ میں نہیں آئے تو کیسا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل خود حدیث سے بھی ہے اور اس آیت سے بھی سمجھ میں آ رہا, ایک خاص مشن ہی, مشن کا ایک حصہ ہی صرف تلاوت ہے. یتلو علیہم آیاتی, ان کا کام ہی پڑھ کر کے سناتے ہیں, کیونکہ آگے اللہ نے خود فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ وہ کتاب کو سکھاتے ہیں. وہ کتاب پڑھ کے بھی سناتے ہیں, کتاب کو سکھاتے بھی ہیں, کیا ہے پھر تفصیل اس کی, تو دونوں الگ الگ چیزیں ہوئی. اسی طرح جس روایت کے اندر, غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایک ایک حرف پر نیکیوں کی بات فرمائی ہے کہ ہر حرف پر ایک نیکی اور ہر نیکی 10 گنا کر کے ملتی ہے, تو قرآن کی ہر حرف پر 10 گنا نیکیاں ملتی ہیں, 10 ٹائمز وہ ملٹیپلائی ہو کر کے ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اگزامپل بیان کیا, جو مثال چنی, وہ دیکھیے گا. آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اب یہ جو الف لام میم ہے, بتائیے بھائی اس کے, اگر آپ حضرات نے تفسیر پڑھی ہے یا جتنوں نے بھی تفسیر پڑھی ہے, بتائیے الف لام میم کا کیا مطلب ہے, الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ عالم بھی مرادی بھی دالی, اس کی مراد تو اللہ کو معلوم ہے. اب بس ثابت ہو گئی بات, الف لام میم اس کا معنی معلوم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرمائے کہ الف کے بدلے میں نیکی ملے گی, لام کے بدلے میں نیکی ملے گی, 10 نیکیاں ملیں گی, الف لام میم پہ 30 نیکیاں ملیں گی. تو بغیر سمجھے قرآن ایک وہ واحد کتاب ہے, بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. اچھا بات یہاں ہوتی ہے کہ اسی میں منحصر ہو جانا اور صرف اسی بات کو لے لینا, یہ غلط ہوتا ہے. بھائی ہاں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو یہ دونوں میں فرق نہیں کرتے ہم لوگ. بھائی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی آپ کو قرآن کا فائدہ ہوتا ہے, نیکیاں اس پر ملتی ہیں, تو ہم یہ آپ سے نہیں کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے ہی پڑھو, سمجھ کے نہ پڑھو, یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم کو سمجھ کے بھی پڑھنا ہے. اسی لیے علماء نے قرآن کے 3 حق بیان کیے, علماء نے قرآن کے 3 حق بیان کیے. ایک یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے تجوید کے ساتھ, اچھے اعتبار سے اس کی تلاوت کی جائے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے, سمجھ کر پڑھا جائے, اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر صرف قرآن پڑھیں گے, آپ اس کا ایک حق ادا کر رہے ہیں, اس کا ایک الگ ثواب ہوگا. اگر آپ نے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر بھی پڑھا ہے, آپ اس کا معتبر کسی عالم کی نگرانی میں ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ کر قرآن کو پڑھ رہے ہیں, تو اس کا ایکسٹرا اور ثواب ملے گا تلاوت سے ہٹ کر. اور پھر آپ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں, تو آپ قرآن کا ایک تیسرا حق ادا کر رہے ہیں, تو اس اعتبار سے آپ کو ایک اور ایکسٹرا آپ کو ثواب ملے گا. تو تلاوت کا ایک الگ ثواب, سمجھ کر پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا الگ ثواب ہے. الغرض تلاوت ایک بہت بڑا بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی چیز ہے جی. اکابر میں جی, صحابہ میں عجیب معمولات تھے قرآن کے جی. منزلیں بنی ہی انہی کی وجہ سے جی. ان کا معمول تھا جو قرآن میں 7 منزلیں ہیں ان کا, اس حساب سے اگر آپ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا جو ہے 7 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ عام معمول تھا. مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے, گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح. پڑھ رہے ہیں آواز, یہ آہستہ آہستہ پڑھے تو جیسی آواز سنے آتی ہے ویسی آوازیں آتی تھی. آج کتنے گھر ہیں جی جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو, جہاں مسلمانوں کا ملک ہو, وہاں گلیوں میں گزرتے ہیں. کون سی گلیاں ہیں وہ جہاں سے قرآن کی آوازیں آتی ہوں جی. صحابہ کے دور میں گھروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی باہر سے گزرنے پر. اسی طرح جو بزرگوں میں, ہمارے اکابر میں, ماضی قریب میں جی, کچھ پہلے, ایسا نہیں کہ بہت پرانی بات ہے, عجیب معمولات ہے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول, روزانہ 2 قرآن پڑھنے کا معمول رمضان کے اندر خاص طور سے. بعض اکابر سے اور ہمارے بعض بڑوں سے یہ منقول ہے کہ رمضان کے دن و رات میں, ہر دن و رات میں یہ 2-2 قرآن پڑھ رہے ہیں. 2 پارے نہیں, یہ 2-2 صفحے نہیں, 2 سورے نہیں, 2 قرآن. اور کسی کے بارے میں آتا ہے ایک قرآن پڑھ رہے ہیں روزانہ. ایک قرآن والے آج بھی مل جائیں گے. تو اس کی روشنی میں دیکھیں میرے دوستو کہ قرآن ایک ایسی عظیم و شان کتاب ہے, قرآن اتنی بڑی کتاب ہے جی. جس طرح سے لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے تو یہ کلاموں کا بادشاہ ہے. کلام ہے کلام, جتنے بھی لینگویج ہیں, جتنی بھی زبانیں ہیں, جتنے بھی الفاظ ہیں, اس کا سب سے ٹاپ پہ جی اس کا جو بادشاہ ہے یہ کلام الملوکی, ملوک الکلام جی. بادشاہوں کا کلام, کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. تورات ہے, زبور ہے, انجیر ہے, لکھی ہوئی تھی دے دی گئی, لکھے تھے لکھ کے دے دیے موسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو دے دیے. قرآن اللہ نے کلام فرمایا, اب وہ اپنی شان سے فرمایا. ہم امیجن نہیں کر سکتے کیسا ہم بولے, جیسا ویسا بولے, کیا بول کے نہیں, ہم کیسا اپنی شان کے حساب سے فرمایا, لیکن وہ کلام ہے, وہ ورڈس ہے, اللہ کے ورڈس ہیں. وہ تصور ہمارے کو نہیں آتا, کلام اللہ ہے, کتاب ہے, قرآن ہے, اللہ جی. سمجھ لیجیے وہ اللہ کی صفت ہے نا, کلام اللہ کی صفت ہے جی. تو وہ ایک اللہ کی چیز ہے, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ تو اتنا بڑا تحفہ ہم کو ملا ہوا ہے, ہم کو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جی. کیسے عجیب عجیب اس کے کرشمے ہیں. ایک معجزاتی کتاب ہے, حفاظت کی لین سے الگ اس کے وہ ہیں, فصاحت و بلاغت کی لین سے الگ اس کی جو ہے فضیلت ہے, عظمت ہے, شان ہے. لوگوں نے اتنا کچھ لکھا ہے, لکھا ہے, لکھ رہے ہیں, لکھیں گے, قیامت تک لکھتے رہیں گے, ختم نہیں ہوگی اس کی عظمت. عجیب اس کی شان ہے جی. حفاظت کا ایک واقعہ سنا کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے زمانے میں یہ علمی محفلیں لگا کرتی تھیں, ڈیبیٹ کرایا کرتے تھے کوئی ٹاپک لے کر کے, وہ اس کو جو ہے نا ڈیبیٹ کرتے تھے, اس پہ بات کرتے تھے. تو ایک یہودی تھا, اہل کتاب تھا, غالباً یہودی تھا. تو وہ آتا تھا اس مجلس کے اندر, اس ڈیبیٹ میں پارٹ بنتا تھا, وہ اپنے مذہب کا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آتا تھا. تو مامون نے اسے کہا تھا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ, تو وہ بہرحال دعوت کو قبول کیا نہیں. پھر 1-2 سال کے بعد میں پھر وہ آیا, اور جب اس نے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ پیش ہوا, وہ ڈیبیٹ میں جو حصہ بنا اس کا پارٹیسپیٹ کیا ایز اے مسلم کے. مامون نے بعد میں پوچھا کیا مسئلہ ہے بھائی, اس سے پہلے تو تم میں بولا تھا قرآن کو, اسلام کو قبول کرنے کے لیے, تم نے تو مانا نہیں, ابھی تم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں تھا خطاط, کاتب, میرا کام تھا, میں رائٹر تھا, میں لکھتا ہوں. اب آج کے زمانے میں پرنٹنگ ہے, ٹائپنگ ہے, سب کچھ ہے, جب ہاتھ سے لکھتے تھے نا سب, تو میں خطاط تھا, میں لکھتا تھا. تو میں نے کیا کیا, تورات کو لکھا اور اپنے سے یہ وہ اس کے اندر چینجز کر دیے, لکھ جا کے دیے, ایکسیپٹ کر لیے وہ لوگ. اور پھر میں نے انجیل کو لکھا, اور اس میں میں نے حشو و اضافے کر دیے, چینجز کر دیے, لکھ جا کے ان کے علماء کے پاس دیے, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اس کو. قرآن کو لکھا پھر, اور پھر اس کے اندر میں نے چینجز کر دیے, اوپر نیچے کر دیا اس کو, اور لکھ جا کر کے عالم کے پاس لے گیا, اس کو پیش کیا, انہوں نے رد کر دیا, اور میں نے جان لیا کہ یہ ایک دین برحق ہے, یہ کتاب برحق ہے, یہ ہے قرآن, زندہ معجزہ ہے. تو اتنی بڑی عظیم و شان کتاب ہے, اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے میرے دوستو؟ یہ بہت فکر کی ضرورت ہے. علماء نے پچھلے قوموں کے کا جو زوال ہوا, جو پستی ہوئی, پہلے بہت ٹھاٹ بھاٹ تھی, بادشاہت تھی, سب کچھ تھا, حکومت تھی جی, وہ پھر اس کے بعد پلٹے جی, حکومتیں لٹ گئیں, ملک تباہ و تاراج ہو گئے, ان کو قتل کر دیا گیا, لوٹ مار کر دیا, سب جو اسپین کے حالات ہوئے, اس طرح کے جو ماضی میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ترقی سے زوال پہ آ گئے, اونچائی سے پستی کی طرف آ گئے, فتح سے شکست کی طرف آ گئے, اس کے جو ریزن بیان کیے اس میں سے ایک ریزن یہ تھا کہ علماء سے انہوں نے دوری اختیار کی, دوسرا ریزن یہ بیان کیا کہ انہوں نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا, قرآن سے دور ہو گئے تھے. تو میرے محترم دوستو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جیسا کہ ہم نے سنا, جیسا کہ ہم نے جانا کہ قرآن کا رمضان سے ایک خاص تعلق ہے, اور اس خاص تعلق کے وجہ سے ہم کو چاہیے کہ قرآن کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کا ہم اہتمام کریں, اور قرآن کا جیسا کہ حق بیان کیا گیا کہ اس کی تلاوت کی جائے, حق بیان کیا گیا کہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے, اور اس کا حق بیان کیا گیا کہ قرآن کا حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ان کو ہم اپنی زندگی میں لائیں, قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں, اور میرے دوستو قرآن کو تجوید سے سیکھنا جی, سیکھ کر کے ہم کو پڑھنا چاہیے, نہیں آتا تو سیکھ کر کے پڑھیں, اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ بڑوں کا تھا, بچوں کا نہیں تھا. ارے کیسا پڑھیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, نہیں اس کی بات ہی نہیں ہے, شرم کی بات ہی نہیں. جو پہلا جو مدرسہ ہے صحابہ کرام, بڑوں میں تبلیغ ہو رہی تھی نا بھائی جی, آپ علیہ السلام جو قرآن بتا رہے تھے, جو اقرا بسم ربک الذی, جیسے قرآن نازل ہوا, وانذر عشیرت, جو بھی آپ قرآن کا پیغام تھا بڑوں کو سنا رہے تھے, بڑے سیکھ رہے تھے آیتوں کو, بڑے لے رہے تھے چیزوں کو, تو پہلا مدرسہ تو بڑوں کا ہے, تو اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. تو اس وجہ سے جو قرآن کا سب سے پہلا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, اور اس کو اگر ہم کو تلاوت نہیں آتی ہے تو ہم اس کو سیکھیں اور پھر تلاوت کریں, اور اس کے ذریعے سے پھر گھروں میں برکتیں دیکھیں, تلاوت کے کیسی برکتیں, پھر گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, دلوں کی بے نوری ختم ہو جائے گی, اور جو خساوت گناہوں کی وجہ سے جو دنوں میں سیاہی آ جاتی ہے اور جو زنگ آ جاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے دور ہوگا, اللہ کی محبت میں ترقی ہوگی, اور اس کے ذریعے سے جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اس قرآن کی وجہ سے, ایسی عجیب برکتیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے, بتا نہیں سکتے. اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر کے پڑھیں گے, سمجھ کے پڑھنے کے لیے چاہے تو آپ معتبر کسی تفسیر کو, معتبر کسی ترجمے کو پڑھیں, ٹرانسلیشن کو, کسی عالم کی نگرانی میں, ایسا نہ ہو کہ بھائی آسان قرآن سب کے لیے, ایسا نہیں رہتا ہے, بعض چیزوں میں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو وہاں آپ علماء سے پوچھ لیں مل کر کے, اور جہاں درس قرآن کے حلقے لگتے ہوں, قرآن کو سمجھایا جاتا ہو, اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہو, تو وہاں پہ اس کو جوائن کریں. اس کا بھی یہ ایک ذریعہ ہے کہ دوسرا قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس کے ذریعے سے وہ پورا ہو سکتا ہے, اور پھر جب جانیں گے پڑھیں گے اللہ یہ فرما رہے ہیں, اللہ یہ فرما رہے ہیں, اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو یہ قرآن کا تیسرا حق پورا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.